يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. آج تراوی میں سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ انعام بھی تلاوت کیے گئے، دو پارے تلاوت کیے گئے. سورہ نساء احکام وغیرہ کے اعتبار سے بڑی سورت شمار کی جاتی ہے، اور خاص طور پر اس سورت کا نام نساء ہے. نساء کے معنی خواتین، عورتوں کے آتے ہیں، اور تاکید بھی آئی ہے کہ خواتین کو اس سورت کی تعلیم دینی چاہیے. رشتوں کے متعلق، خاندان کے متعلق بہت سارے احکام اس سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ہی انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی ذات سے پیدا کیا ہے، اور اسی سے اس کا جوڑا بھی پیدا فرمایا ہے، اور ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نسل کو آباد فرمایا ہے. تو سارے انسان ایک ہی انسان سے پیدا کیے گئے. سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی، پھر اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے نسل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ چلایا ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم سب ایک ہی انسان سے پیدا کیے گئے ہو، اور سارے انسان آپس میں رشتہ دار ہیں، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، ہے تو رشتہ دار، اس اعتبار سے کہ سب کا تانا بانا جا کر ایک ہی سے ملتا ہے. تو چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا دونوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے احکام بھی بیان فرمائے ہیں کہ اولاد کو اتنا ملے، ماں باپ کو اتنا ملے، بیوی کو اتنا ملے وغیرہ وغیرہ. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد آدمی کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا. ایک خاتون کے مقابلے میں مرد کی حیثیت دوگنے کی رکھی گئی ہے شریعت مطہرہ کے اندر. مثال کے طور پر بیٹا ہو تو بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دوگنا ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصول اور ضابطے اپنی حکمت اور اپنی مصلحت سے بیان فرمائے ہیں. خاتون کے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں اس کو برابر نہیں، برابری اور مساوات کا حق نہیں دیا گیا ہے شریعت میں؟ لوگوں میں یہ سوال ہوتا ہے اور دشمنان اسلام یہ سوال کرتے ہیں. اصل میں شریعت مطہرہ نے ذمہ داری مرد کے اوپر عائد کی ہے، نفقے کی، خرچے کی، پالنے کی ذمہ داری وغیرہ جو دی گئی ہے مرد آدمی کے اوپر ہے، اس اعتبار سے اس کو زیادہ حصہ ملے گا. شریعت نے عورت کو پالنے کی ذمہ داری نہیں دی ہے، کھانا کھلانے کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، کپڑے پہنانے کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، گھر چلانے کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے. جس کی ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا زیادہ حصہ رکھیں، جس کی ذمہ داری نہیں ہے اس کا حصہ کم رکھیں. معقول بات ہے، یہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جانے والی. پھر آگے یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ عرب کے اندر دستور تھا، بے تحاشا شادیاں کرتے تھے لوگ، سو سو بیویاں بھی تھی. شادی کیا ہوتی تھی؟ وہ فرینڈ شپ ہوتی تھی ایک معنی میں، لیکن یہ کہ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بیوی سمجھی ہی جاتی تھی. بہت ساری ایسے خواتین تھیں عرب کے اندر کہ جن کو پوچھ کر نہیں دیکھا جاتا تھا، نہ حقوق ادا کیے جاتے تھے، نہ کچھ ہوتا تھا. جب اتنی ساری بیویاں رکھے گا آدمی تو ظاہر سی بات ہے کہ حقوق ادا نہیں ہو سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی اپنی مصلحت کے اعتبار سے گنجائش یہ رکھی ہے کہ اگر تم کر سکتے ہو، حقوق بھی ادا کر سکتے ہو، رکھ بھی سکتے ہو اپنے آپ کے ساتھ میں، تو تم کو چار کی گنجائش ہے، چار تک کی گنجائش ہے، کرنا ضروری نہیں ہے. دوسری یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر ایک ہی خاتون ہے اور اس کا بھی حق ادا کرنے کی تمہارے اندر وسعت اور گنجائش نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس ایک سے بھی نہیں کرنا ہے. مرتاری شادی کے نازک ہیں ہمارے پاس میں. مرد آدمی اگر شادی سے پہلے اس کو یہ گمان ہو کہ وہ حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے بیوی کے تو اس کو کرنا ہی نہیں ہے نکاح. اگر حقوق ادا کر سکتا ہے تو کرنے کی گنجائش ہے اس کو. حقوق کی تفصیل ہے بہت ساری. مشہور مقولہ ہے اپنے پاس میں کہ ایک شوہر ایک بیوی کیا مزے کی بات ہے. ایک شوہر چار بیوی ڈولا ہاتھوں ہاتھ ہے. لمبا شعر ہے یہ اس کا. تو ہمارے پاس میں بتایا گیا ہے کہ ایک رکھ سکتے ہو کفایت کے ساتھ رکھ سکتے ہو حق ادا کرتے ہوئے رکھ سکتے ہو تو رکھنا ہے. دو رکھ سکتے ہو تو پھر حق ادا کرو. تین رکھ سکتے ہو حق ادا کر سکتے ہو تو رکھ سکتے ہو. گنجائش دی گئی ہے. ضروری نہیں ہے یہ. شادی وغیرہ کے بھی نکاح کے کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم کے ذریعے سے کچھ مسائل یہ بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رشتے بنائے ہیں جن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. قرابت کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا, رضاعت کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا, مصاہرت کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. قرابت یعنی رشتہ داری, جیسے ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, ان لوگوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. رضاعت یعنی جس کا دودھ پیا ہے وہ بھی ماں ہو جاتی ہے تو اس کا اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے. مصاہرت یعنی جو سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں, بیوی کی ماں ہے وغیرہ وغیرہ, اور بیوی کی بہن بیوی کی موجودگی میں اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. تو مصاہرت کے رشتے ہیں. تو اس آیت میں ساری تفصیل بیان کی گئی ہے کہ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا, بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا, بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا, پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے, خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے, بھائی کی بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے, بہن کی بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے, رضائی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. یہ حرام قرار دیے گئے ہیں تمہارے اوپر. سورہ نساء کی ایک اور آیت میں بیان فرمایا گیا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانی نظام کو استوار رکھنے کے لیے مردوں کو عورتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے. آقا باندھی کا حساب نہیں ہے شریعت مطہرہ میں کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوقیت دی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور جو خاتون ہوگی گھر کے اندر وہ باندھی ہو جائے گی, یہ مطلب نہیں ہے. ذمہ داری دی ہے الرجال قوامون علی النساء, سنبھالنے کی ذمہ داری مردوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے, وہی گھر کے نظام کو چلائے گا. گھر کا نظام چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنٹرول آدمی کے اختیار میں دیا ہے تاکہ بچے بھی اس کی تربیت میں رہے, خاتون بھی اس کی تربیت میں رہے, گھر کا نظام صحیح طریقے سے چلتا رہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو فضیلت بخشی ہے عورت کے اوپر. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ احکام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ, والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرو, رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو, یتیموں کے حقوق ادا کرو, ان کے ساتھ احسان کرو, مسکینوں کے حقوق ادا کرو اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو, اپنے ساتھ سفر میں جو آتے ہیں ان سفر کے ساتھیوں کے حقوق ادا کرو اور ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ. عمام لگت ایمانکم, جو تمہارے کنٹرول میں رہتے ہیں, تحت میں رہتے ہیں, چاہے وہ مزدور ہوں یا تمہارے ملازم ہوں یا تمہارے شاپ میں کام کرتے ہوں, کمپنی میں کام کرتے ہوں, ان سب کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرتے رہا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ شیخی باز کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے, تواضع سے رہو سب کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کے اندر ایک سہولت کے بیان فرمائی ہے کہ تم لوگ اگر پانی استعمال نہیں کر سکتے ہو کبھی, تو ہم نے پانی کے قائم مقام چیز مٹی کو بنا دیا ہے. مٹی کام دیتی ہے وضو کا بھی, مٹی کام دیتی ہے غسل کا بھی. اگر پانی کسی کے پاس نہیں ہے تو تیمم کرنا ہے. تیمم کا طریقہ سب کو معلوم ہے آسانی کے ذریعے سے کہ نیت کر کے طہارت کی دو ضرب مارنا ہے, ایک دونوں ہاتھ زمین پر ماریں, اس کے بعد میں چہرے کو مل لیں, دونوں ہاتھ زمین پر ماریں, پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک مل لیں, آدمی پاک ہو جاتا ہے. وضو بھی اس سے ہو جاتا ہے, غسل کی اگر ضرورت ہے پانی موجود نہیں ہے تو غسل بھی اس سے ہو جاتا ہے. یہ ایک آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی بیان فرمائی ہے. اس کے اندر ایک اور حکم بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو, اللہ کی مان کر چلو, اللہ کے رسول کی مان کر چلو, اور تم میں جو اولی الامر ہیں ان کی مان کر چلو. مفسرین نے بیان فرمایا ہے اولی الامر سے مراد فقہاء کرام ہیں, علماء کرام ہیں, امت کے مجتہدین نظام ہیں, اور جو وقت کا خلیفہ ہوتا ہے وہ اس کے تحت آتے ہیں. ان کی مان کر چلنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم بیان فرما رہے ہیں. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. اس آیت کے تحت مفسرین نے بیان فرمایا ہے ذاتِ دنیا کے اندر کہ نیکی اگر پھیلاؤ گے, نیکی کو قائم کرو گے, نیکی کو زندہ کرو گے, نیکی کا ثواب بھی ملے گا, زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا. اس کے بعد اس نیکی کے بعد میں جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے سب کا ثواب ملے گا. برائی کرو گے, برائی کا بھی ویسے ہی ذاتِ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر رکھا ہے. برائی اگر کسی نے جاری کی ہے تو برائی کرنے والے کو برائی کا وبال ہے ہی ہے, پھر اس کا دیکھا دیکھیں گے جو بھی اس برائی پر عمل کریں گے سب کا وبال اس کے اوپر آئے گا. قتل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو کوئی کسی مومن کا قتل کرتا ہے جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے اور جہنم میں برس ہا برس تک جلتا پڑے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ کے اوپر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اوپر ناراضگی ہے. وَلَعَنَهُ اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے. وعد له عذابا عظیما اللہ نے اس کے لیے بھیانک عذاب تیار کیا ہے. قتل کی بہت ہی سنگینی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے. ایک تو جہنم, پھر دوسرے کہ ہمیشہ اس میں رہے گا, پھر تیسرے کہ اللہ اس پہ ناراض رہیں گے, پھر اللہ اس کے اوپر لعنت کرتے رہیں گے, پھر اس کے لیے خطرناک عذاب بھی تیار کر کے رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو قتل کی اتنی مذمت بیان کی گئی ہے ہماری شریعت مطہرہ میں. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ہوا یہ تھا کہ بعض لوگ مرتد ہو گئے تھے, اسلام سے پھر گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان کے بعد میں کوئی شخص پھر جاتا ہے تو وہ شرک میں مبتلا ہو گیا, کفر میں مبتلا ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر کوئی بندہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس سزا تجویز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے کہ اس کو نہیں بخشا جائے گا. شرک کو چھوڑ کر کے کوئی اور گناہ ہے توبہ کر لیتا ہے تو توبہ اللہ قبول کر لیں تو اس کی سزا بھی نہیں ہوگی, لیکن اللہ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں گے. ضابطہ یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ شرک کو نہیں بخشا جائے گا, کفر کو نہیں بخشا جائے گا. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. مدینہ طیبہ میں دو قسم کے لوگ رہا کرتے تھے, ایک سچے مسلمان تھے اور ایک وہ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. تو قرآن پاک نے ان کو منافقین سے تعبیر کیا ہے. ایسے ہی آدمی کو منافق کہا جاتا ہے تو دل میں الگ رکھے بات اور ظاہر کچھ اور کرے. تو ان لوگوں کے لیے بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا بیان فرمائی ہے, ان کا حکم بیان فرمایا ہے کہ بہت خبیث لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں, ان کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اور یہ کہا ہے کہ جو لوگ ایمان اختیار کریں پھر کفر میں چلے جائیں, پھر ایمان لائیں پھر کفر میں چلے جائیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے کہ ان کو بخش دے, بخشنے والا تو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. ایمان کے بعد کوئی اگر دوسری راہ کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں اس کی بخشش نہیں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ باقی آئندہ بیان کیا جائے گا. سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ. Thank you.